بكر عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يدلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. بیعت کا لفظ سب سے پہلے قرآن کریم نے لوگوں کو عطا فرمایا ہے. بیعت سے مراد اس کا لفظی معنی بک جانا بنتا ہے. اور سب سے پہلی بیعت شریعت اسلامیہ میں وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں منعقد ہوئی. جس طرح قرآن کریم کی رازش سے پتہ چلتا ہے، مفہوم بیعت یہ ہے کہ بیعت کرنے والا شخص اپنے آپ کو بیعت لینے والے شخص میں فنا کر دے. اس طرح جو برکات، جو انوارات، جو تجلیات بیعت لینے والے شخص کے دل پر وارد ہوتی ہیں، ان کو اپنے دل پر اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کرنے میں کامیاب ہو. اور یہ اطاعت تام کو چاہتی ہے، ایسی اطاعت جو مکمل ہو، عملاً بھی ظاہراً بھی، اور اپنے دل سے بھی، اپنے ارادے سے بھی، اپنی خواہش اور طلب سے بھی، یعنی ظاہراً باطناً مکمل طور پر اطاعت کی جائے. اس کے بعد کچھ درجے ہیں بیعت کے جو مسنون ہیں اور جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہیں. مثلا کوئی ایسا موقع آ گیا کہ جہاد کی بیعت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لی، اسی طرح حدیبیہ میں جو حضرات موجود تھے ان سے حضور نے موت پر بیعت لی تھی کہ ان 1400-1450 میں سے کوئی شخص میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، فتح یا موت، اس پر بیعت کی تھی ان لوگوں نے. تیسری قسم بیعت کی کوئی بھی نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کسی نے تیسری قسم کی کوئی بیعت کی ہے. بیعت صرف اول تو بیعت نام ہی اس فنائیت کا ہے جو کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل ہو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی پسند کو، اپنے ارادے کو، اپنی طلب کو اس شخص نے بیچ دیا. اس کا ارادہ، اس کی خواہش وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. پھر دوسری بیعت، بیعت جہاد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اس وقت جب کوئی انتہائی خاص موقع آیا جہاد کا، ورنہ عمومی طور پر وہی بیعت جہاد کے لیے بھی، وہی بیعت امارت کے لیے بھی، وہی بیعت امور سلطنت کے لیے بھی، تمام امور کے لیے اس شخص کی وہی بیعت کافی تھی جو اس نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پرس کو کیا. اور اسی بیعت پر اللہ جل شانہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے عزیز، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے انہیں اللہ سے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہے. اور اس طرح کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ہر ماہ وقت انہیں تائید باری اللہ جل شانہ کی رحمت دوام انہیں حاصل ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. جس طرح ان کا ہاتھ بڑھتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی تقدیر چلتی ہے. اور یہ چشم فلک نے دیکھا کہ واقعی ان کے ہاتھوں پر اللہ جل شانہ کا ہاتھ تھا، اور جس طرف کو وہ بڑھے اس سمت کی تقدیریں بدلتی چلی گئی. زمین کی وسعتیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے سمیٹ کر رکھی، پہاڑوں کی بلندیاں ان کی خاک پاس ثابت ہوئے، اور سمندر تک ان کے لیے پایاب ثابت ہوئے. کوئی دریا، کوئی سمندر، کوئی پہاڑ، حضرت آصف نے مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی فتح کے بعد دریا کے کنارے پہنچے تو شہر کا نصف حصہ جس میں سلطنت تھی، جس میں حکمران رہتے تھے، جس میں بادشاہ کا محل تھا، امرا کے اور اس کے سالاروں کے محلات تھے، وہ دریا کے دوسری طرف تھا. رات کو شہر فتح ہو گیا، شام کو شکست ہوئی گرد کی فوج کو. تو فوجیوں نے بھاگتے ہوئے شہر سے جو لوگ پار پہنچ سکے باقی پل انہوں نے اڑا دیے تھے. اور دریا ان دنوں طغیانی پر تھا، زوروں پر تھا، پل ٹوٹ گئے، کشتیاں بہا دی انہوں نے پانی کی لہروں پر. تو مسلمانوں نے رات کی تاریکی میں عشاء کے وقت شہر پر قبضہ کیا. طلوع فجر ہوئی تو سالار لشکر نے تمام لشکر کو کنارے دریا جمع فرمایا اور فرمایا، جمعہ تھا، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج جمعے کی اذان قصر ابیض کے اوپر کھڑے ہو کر ہم دیں اور قصر ابیض میں جمعے کی نماز ادا کی جائے. یز گرد وہاں موجود تھا قصر ابیض میں، دریا کے دوسرے کنارے پر تھا. مورخ لکھتے ہیں کہ جب وہ بھاگا تھا تو اس کے ساتھ 20,000 تو صرف باورچی تھے، جو اس کا شاہی عملہ تھا اس میں صرف باورچی جو تھے وہ 20,000 تھے. اس کے فراش اور لباس والے دوسرے تیسرے تو کم از کم لاکھ سے اوپر تو اس کا ذاتی اسٹاف تھا، اور اس سے زیادہ وہ فوج تھی جو میدان سے شکست کھا کر وہاں پہنچی تھی، اس کے باڈی گارڈ اس کے علاوہ تھے. یعنی اگر وہ وہاں بھی رک جاتے تو ایک کثیر لشکر تھا، لڑ سکتا تھا. اور دریا کے دوسرے کنارے ان کے تیر انداز جو تھے وہ باقاعدہ موجود تھے. حضرت عاصم بن مسنا یہ تابعی تھے، ایمان تو لائے عہد نبوی میں غالباً یا حضور کے وصال کے آخری دنوں میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے. جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو عہد صدیقی برپا ہو چکا ہے، لیکن اس شخص کی تمام میں صحابہ نے بھی جہاد کیا. عجیب آدمی تھا عجب مزاج کا. دریا کو دیکھا، اس کی لہریں اچھل اچھل کر کناروں سے باہر جا رہی، لشکر میں سوار بھی تھے، پیادہ بھی تھے، اونٹوں والے بھی تھے. تو سارے لشکر کو کنارے دریا جمع کر کے دعا فرمائی، اور وہ دعا تاریخ میں موجود ہے کہ اے اللہ، اگر ہم اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے، اگر ہم سلطنت یا غنیمت یا دولت کے لالچ میں، یا شہرت اور ناموری کے لالچ میں، یا اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ہمیں گھر کے دریا پر، ہمارا زمین پر نہ رہنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر ہماری کوئی حیثیت نہیں تیرے دین کے عیار کے لیے، تیرے پیغمبر کی سنتوں کے اجرا کے لیے، تیرے نام کی سربلندی کے لیے اگر ہم لڑ رہے ہیں، تو پھر جب میدان تیرے ہیں تو دریا کس کے ہیں؟ پھر ہمیں راستہ عطا کر اور اپنے آپ کو یوں کنارے دریا اس طرح محاسبے کے لیے پیش کر دینا جو نکاح اس کا. اسی کو بیعت کہتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی یا پسند کو دخل ہے تو ہمیں غرق ہونے دے یا اللہ، زمین کے سینے پہ ہمارا نہ رہنا بہتر ہے. لیکن اگر ہم صرف اپنا وجود لیے پھرتے ہیں، اس میں منشا تیری ہے، تیرے حبیب کی ہے، پسند تیری ہے، تیرے رسول کی ہے، تیرے دین کی ہے، ہمارا کچھ نہیں، تو پھر جب میدان تیرے ہیں دریا بھی تیرے. اور دعا مانگ کے حکم دے دیا سارے لشکر کو کہ دریا کے پار چلے. تو جب دریا میں لشکر ڈالا تو گھوڑے، پیادہ، اونٹ اس قدر بن گئی دیوار کے دریا کناروں سے باہر نکل گیا. سیلاب تو پہلے تھا، تو یعنی دریا میں پہلے تھی، پھر ایک لشکر جب داخل ہوا ایک اور رکاوٹ بن گئی. تو فرماتے ہیں بغیر لڑے ہوئے ایرانی تیر انداز بھاگتے تھے کنارے سے اور کہتے تھے دیوا آمدن، کہ یہ جن ہیں، انسان نہیں ہیں، دیو ہیں. اور ان کے دریا پار ہونے تک نہ صرف وہ تیر انداز بھاگے بلکہ یزد گرد کسرے ابیس خالی کر کے بھاگ چکا. اور انہوں نے واقعی جمعے کے لیے اذان کسرے ابیس پر کھڑے ہو کر ادا. بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہو اسے زندگی اور موت کی شرط پر اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ اگر اس میں میری ذات کو، میری انانیت کو، میری خواہش کو دخل ہے تو مجھے تباہ کر دے. بیعت کا مقام یہ ہے کہ جب بیچ دیا اپنے آپ کو تو پھر اس وجود پر جسے وہ بیچ چکا ہے اسے کوئی حق حاصل نہیں رہتا، جسے بیچ دیا ہے پھر اسی کا حق ہے. جہاں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت نے دریا سے پار پہنچ کر لشکر کو شمار کرایا تھا کہ کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی سامان، تو ایک شتربان نے صرف عرض کیا تھا کہ میرا ایک پیالہ، اونٹوں کے ساتھ لکڑی کے پیالے ہوتے تھے جو پالان کے ساتھ بندھے ہوتے تھے، کہ میرا ایک پیالہ دریا میں گر گیا ہے لکڑی کا، تو ایک موج آئی اور لہر میں وہ پیالہ پار نشال. گویا دریا بھی کہہ رہا ہے کہ تم خود چھوڑ کے جا رہے ہو، میرے ذمہ مت لگاؤ. یہ ہوتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ساتھ تقدیر گردش کرتی ہے. ایسے لوگ جنہیں آپ سے بیعت کی سعادت حاصل ہے، ان کے ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ، ان کے قدموں کے ساتھ، ان کی نگاہوں کے ساتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، جدھر ان کا ہاتھ اٹھتا ہے سمجھو اللہ کی تقدیر اٹھتی ہے اس طرف. جدھر وہ نگاہ کرتے ہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور جدھر ان کے قدم اٹھتے ہیں زمینیں سمٹ جاتی ہیں. اس کے بعد جب زمانہ روبتنزل ہوا، قوتیں کم ہوئی، تو پھر دو قسمیں مزید بیعت کی وجود میں آئیں. ایک بیعت ارشاد تھی، کہ لوگ صرف اس لیے بیعت کرتے کہ خود علم نہیں رکھتے کہ کسی عالم کے حق پر بیعت کر لی جائے تاکہ اس سے دین کے مسائل پوچھے جا سکیں، دین کی تعلیم حاصل کی جا سکے، یا پھر بیعت عمارت تھی، امارت تھی کہ کسی کو امیر اور حاکم تسلیم کر لیا جائے. لیکن یہ ساری شکیں اصل بیعت کے مختلف اجزاء ہیں، مکمل بیعت نہیں ہے. اگر بیعت ارشاد کوئی کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو وہ اس شخص کے ساتھ بھی کرنا جائز ہے جو ضروریات دین کا علم رکھتا ہو، مکمل عالم نہ ہو لیکن ضروریات دین کا علم ضرور رکھتا ہو، کھانے پینے میں پاک ناپاک، روزمرہ کا، حلال و حرام کا، نکاح و طلاق کا، روزمرہ کی ضروریات کا اسے علم ہو، جائز و ناجائز سے واقف ہو، کہ امور ضروریہ میں تو رہنمائی کر سکے. اس سے کم تر درجے والے کے ساتھ بیعت سرے سے حرام، جاہل کے ساتھ بیعت منعقد ہی نہیں. بیعت جہاد کو وقت کی ضرورت بپا کرتی ہے. اور حقیقتاً مسنون بیعت وہی ہے جسے صوفیاء کے ساتھ، سلاسل تصوف کے ساتھ، مشائخ عظام کے ساتھ نسبت حاصل ہے. یہ بیعت جو صوفیاء کے ساتھ، صاحب سلاسل کے ساتھ، یا اہل اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ حقیقتاً بنیابت نبوت کامل مکمل اور جامع بیعت ہوتی ہے، اور باقی تمام قسم اس میں شامل ہوتی ہیں. اس کا معیار صوفیاء کرام نے یہ لکھا ہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل السلوک میں بھی تعریف فرمایا ہے، کہ یہ بیعت لینے کا وہ شخص مستحق ہے جو کم از کم بیعت کرنے والے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی تک پہنچا سکے. اگر فلاح الرسول کرانے کی استعداد نہیں رکھتا، تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے بیعت لے، اور بیعت کرنے والے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیعت کر کے فارغ ہو جائے، بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں کی طلب میں خود محنت بھی کرے، اور اس سے طالب بھی ہو، خواہش بھی کرے، اس سے مجلس بھی کرے، حاضر بھی ہو، ذکر اذکار بھی کرے، اور مجاہدہ بھی کرے کہ زندگی مستعار میں زمانوں اور صدیوں کی وسعتوں کو لپیٹ کر بارگاہ رسالت پناہی میں باریاب ہو سکے. بیعت کوئی رسم نہیں ہے کہ بیعت کر دی اور فارغ ہو گئے. جس طرح جو ادا اول تو بیعت ہی جو ادا کے ساتھ کرتے ہیں، نہ بیعت لینے والے میں استعداد ہوتی ہے، نہ بیعت کرنے والے کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ میں کس سے کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خانہ ہے زندگی میں، اس کی خانہ پوری کرنی ہے، اسے خالی نہیں چھوڑنا. چلو میرا بھی کوئی پیر تھا، میں نے بیعت کر لی، لیکن پیر کے فرائض کیا ہے، پیر کے اوصاف کیا ہونے چاہیے اور پیر سے استفادہ کیا کرنا ہے، اور مرید بننے کے بعد مرید کے ذمے کیا کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، یہ سب باتیں جو حلال کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اور حکومت اپنے اوپر سوار کر لی ہے جس کا ٹیکس ہمیں ادا کرنا ہے، اور بیعت کا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ سال میں دو دفعہ، چار دفعہ، ایک دفعہ کچھ رقم پیر کو بطور نظر دے دی اور پیر نے بھی وہ چندہ جمع کر لیا، آپ دونوں فارغ ہیں، خواہ پیر خود اطاعت پیغمبر سے معروم ہو، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور مرید بھی شریعت سے بیگانہ رہے اور ساتھ پیری مریدی بھی چلتی رہے، تو یہ محض اپنے آپ کے ساتھ دھوکا ہے، یہ چیز روز حشر کام نہیں دے سکتی. اصل بیعت کا تعلق جو ہے وہ کمال آتے باطنی اور کمال آتے اخروی سے. دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے اہل اللہ کے ساتھ بیعت کرنے کی بجائے دنیا داروں کے ساتھ تعاون کرنا زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے. وہ اس میں اہل اللہ کی نسبت دنیاوی امور میں وہ زیادہ پاک ہوتے ہیں. بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تعمیر آخرت ہو، بستہ یہاں ہو لیکن کام وہاں کا کرتا ہو، وجود زمین پر ہو لیکن بات آسمان کی کرے، رہتا زمین پر ہو لیکن تعمیر آسمانوں پر کر رہا ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایسے شخص کے ساتھ بیعت کی جائے جو فنا فی الرسول تک لے جا سکے. اگر کوئی شخص خود فنا فی الرسول نہیں ہے یا کسی دوسرے کو وہاں تک نہیں لے جا سکتا تو اس کے ساتھ یہ بیعت کرنا درست نہیں. پھر بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں، چونکہ دنیا کا نظام ایسا ہے، آدمی نفس اور شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے، کہیں طمع، کہیں لالچ، کہیں بعض خواہشات اسے پھنسا کر رکھ دیتی ہیں، تو وہ اس عہد کی اہمیت کو بھول جاتا ہے، اس کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، جو میں چاہوں کروں، یا وہ اس عہد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس طرح بیعت کی برکات بہت زیادہ ہے کہ تقدیر باری، تائید باری اور رحمت باری جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اسی طرح فمن نکسا، اگر کوئی بیعت کو توڑ دے، فإنما ينقص على نفسه، تو اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. عموماً ہوتا یہ ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ جس شخص نے بھی حضور کے ساتھ بیعت کو توڑا وہ مرتد ہو گیا، اگرچہ معدود چند تھے، لیکن جنہوں نے یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالی مرتد ہو گیا. اور اس کے بعد بھی جس شخص نے بیعت کو توڑا وہ دنیا سے ایمان لے کر نہیں گیا. یہ اتنا اہم کام ہے کہ کرنے سے پہلے انسان پوری طرح سوچے، پوری طرح جانچے، خوب دیکھے پرکھے، اس شخص کی ذاتی زندگی کو دیکھے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھے، اس کے شاگردوں کو اپنے سے پہلے بیعت کرنے والے لوگوں کو دیکھے، اور اس شرط کو مد نظر رکھے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے لوگوں کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت تک جا پہنچے. اور اگر ایسا کوئی شخص دنیا میں مل جائے تو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس سے بڑی نعمت خالق کائنات نے کوئی پیدا ہی نہیں کی. جس شخص کو ایسے انسان کی صحبت میسر آ جائے اس کے لیے پھر اس کے پاس مزید مانگنے کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا. وہ جو کسی نے کہا تھا نا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں اب ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پھر مانگی جائے. اور اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے کہ 15 صدیوں کو لپیٹ کر انسان کو اس دور سے اس عالم سے اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑا کر دیا. بہت بڑی بات. اور اے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ قوت نہ ہو تو حصول تصوف کے لیے یا اصلاح باطن کے لیے اس سے بیعت کرنا جائز ہی نہیں. اس میں اہلیت و استعداد ہی نہیں ہے, اس سے بیعت نہ کی جائے. تو یہ چیز دیکھی جائے کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کیا ان کے ہاتھ دست تقدیر تک پہنچے ہیں, کیا ان کے ہاتھ دست رحمت دست شفقت دست اقدس تک پہنچے ہیں. اگر پہنچے ہیں تو پھر میرا ہاتھ نہ پہنچے تو کمی میری طرف سے ہوگی. پھر کسی جگہ خلا ہوگا, بیعت کی تکمیل میں کسی جگہ کمی ہوگی, کسی جگہ کوتاہی ہوگی, پھر پوری محنت پوری تنتہی اور پورے خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو اس شخص کے سپرد کر دے. اپنا جینا مرنا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا, اور اس پائے کا انسان اپنی طرف سے کبھی کوئی حکم نہیں دے گا کیونکہ وہ خود فنافِ رسول ہوتا ہے, دوسرے کو فنافِ رسول تک پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے وہ سیدھی سی بات کہہ دیتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو حکم حضور نے دیا ہے اسے اپنی جان کے ساتھ لگا لو, اور جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں وہاں سے رک جاؤ. تو اس بیعت کے لیے دو طرح سے سوچنا ضروری ہے. ایک تو کیا وہ شخص اس قابل ہے, اور دوسرا یہ کہ میں کیا اسے خود بھی نبھا سکوں گا. اگر نہ نبھا سکا اور اس نے بیعت توڑ دی, ایک ہوتا ہے قصور کا ہو جانا غلطی کا ہو جانا بحثیت انسان بتقاضائے بشریت غلطی کا ہو جانا اور بات ہے, اور عمدن اور ارادے کے ساتھ چھوڑ دینا یہ ہوتا ہے. اگر کوئی چھوڑ دے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ومن نکسا, جس نے بیعت توڑ دی, فإنما ينكث على نفسه, اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. پھر دو عالم میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں, چونکہ اس کی بیعت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل تھی, اس کی بیعت کو اللہ رب العزت کی تائید حاصل تھی. تو اس نے جب بیعت کو توڑا تو اس نے اپنے آپ کو حضور کی شفاعت سے اللہ کی رحمت سے معلوم کر لیا. ومن اوفا بما عهد عليه الله, جس نے نبھا لیا اس عہد کو جو اس نے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے لیے اللہ کے بندے کے ساتھ کیا تھا, فسیوتیہ اجرا عظیما, تو اللہ کریم بہت جلد فردا قیامت میں کوئی دور نہیں ہے, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی اسے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے. قرآن کریم جب اس روح زمین کی بات کرتا ہے, دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی بات کرتا ہے, تو اسے متاع قلیل فرماتا ہے, اور ایسے لوگوں کے اجر کی بات کرتا ہے تو اسے اجر عظیم قرار دیتا ہے. گویا کہ اسے بہت کم بھی اگر حصہ ملا تو دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ان کی نسبت کئی گنا زیادہ نصیب ہیں, اور خدا کے انعامات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, جنت کی وسعت کو کوئی نہیں ناپ سکتا. کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا, کہ ادنا سے ادنا جنتی کو بھی، جس چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو بھی تو دیکھے گا اس کے تصرف میں بھی ملک کبیر ہوگا، ایک بہت بڑا ملک ہوگا، اس دنیا کی نسبت اس کی رہائش کی جگہ وسیع ہوگی۔ لیکن ان سب نعمتوں کے حصول کے لیے فنا تام شرط ہے، خوب سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا جائے، اور جب اٹھ جائے تو زندگی میں اپنی پسند سے اٹھنے والا یہ آخری قدم ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنی پسند ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد خدا اور خدا کے رسول کی پسند ہے، جدھر وہ حکم دے، جس کام کے کرنے کا حکم دے اور جس طرح سے کرنے کا حکم دے وہ کیا جائے، تو دونوں جہان کی سعادتیں سمیٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی ایک تسبیح قبول ہو گئی، زندگی میں اس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اور وہ قبول ہو گیا تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک سجدہ منظور ہو گیا تو نجات کے لیے کافی ہے، سجدے میں تو تین تسبیحیں ہوتی ہیں، ایک تسبیح قبول ہو گئی تو نجات کے لیے کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دل سے اپنے خلوص سے اس طرح پیش کرے کہ قبولیت کے لیے اس کام کا انسانی ہونا شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، اور یہی بیعت کا منشا ہے کہ میرے تمام امور، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا اللہ جل شانہ کے احکام کی تعمیل میں ڈھل جائیں اور خدا کی اطاعت کا نمونہ بنے۔ تو اس کو اس دو طرح سے سوچ کر کرنا چاہیے، ایک میں جس شخص کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے بیعت ہونے والے لوگوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا، اس سلسلے میں یا اس شخص کے ساتھ کیا ہو، ان کے ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک پہنچے، دوسرے یہ کہ جب میں بیعت کر رہا ہوں تو کیا میں اسے نبھا سکوں گا، اور جب کوئی کر گزرے تو پھر اس کی طرف سے صرف ارادہ کافی ہوتا ہے، وہ اپنے ارادے پہ قائم رہے، توفیق کے عمل خدا دے دیتا ہے، جو خدا کا وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راہ پہ چلنا چاہے فرماتے میں انگلی پکڑ کر اسے چلا دیتا ہوں، لیکن چلانا اس کی طرف سے ہے، جب کبھی اس کا جذبہ سرد ہو گیا رحمت باری چھوڑ دے گی۔ تو اس کے بعد انسان اپنے اس جذبے کو، اس جنون کو قائم رکھے اور اس بات پہ قائم رہے کہ مجھے اس سمت پڑھنا ہے، توفیق کار اللہ کریم رضا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں پڑھ لیں۔